أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقض بعض الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استعوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدونه إلى الهدى تنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن نقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراكم وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبعناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين اب یہاں 16 رکوع تک پڑھ لیا ہے اس کا ترجمہ کریں گے پھر بات جی ذکر ذکر پڑھ دیا تھا ذکر پڑھا آپ نے بھی ذکر سنا ہے آپ دونوں باپ بیٹھے نے ذکر پھر دعا ٹھیک کر دیتے ہیں یار تو مجھے ذکر ہی ہے ذکر کیسے پڑھ دیا ہے کیا کہتے ہیں زبان کے ہوتے ہیں گرمی میں زیادہ ہی ہوتے لگنے لگے ہیں اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکرا للعالمین ذکر شاید اس لیے بن گیا ہو کہ لام سے جب ذکر لیل ملے نا تو ذکر کی آواز پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات ذکر کو چھوٹا پڑا جائے نا ذرا سا تو یہ شبہ پڑ سکتا ہے لمبا کرنا چاہیے تھا جو وہاں نہیں کیا گیا وہو القاہر فوق عبادہ وہ اپنے بندوں پر ایک اقتداری غلبہ رکھتا ہے قاہر سے مراد عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو ظلم کرنے والا جابر ہو
حالانکہ باہر سے مراد یہ ہے کہ ایسا غلبہ جس سے کسی کے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی نہ رہے، خلخواہ ظالم بھی ہو تو اس سے بچ نہیں سکتا کوئی. اللہ کے تعلق میں ظلم کی کوئی، ظلم کا کوئی پہلو اس میں داخل نہیں. باہر سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر لے تو پھر کیونکہ اس کا غلبہ کامل ہے اس لیے اس سے بچ نہیں سکتا کوئی شخص. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اس سے پتہ چلتا ہے، غلط فہمی دور ہو جاتی ہے فوراً اس آیت سے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اگر قہر میں کوئی ظلم کا معنی ہو تو حفاظت کیوں کرے، تمہارے اوپر حفظہ کیوں بھیجے؟ تو فوراً آیت یہ مضمون واضح کر رہی ہے کہ یہ تو وہی ذات ہے جو ہمیشہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے بھیجتی رہتی ہے، اور اگر وہ حفاظت کرنے والے نہ بھیجے تو تم اپنی ذات میں زندہ رہ نہیں سکتے. یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. کوئی شخص خواہ وہ رات کو نکلتا ہو یا دن کو چلتا ہو، وہ اپنی ذات میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے قوانین مقرر نہ ہوں یا فرشتے مقرر نہ ہوں جو آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ بہت گہرا سائنسی مضمون ہے اور کسی اور کتاب میں میرے علم میں نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، کہ از خود زندگی زندہ نہیں چل نہیں سکتی، ہر لمحہ زندگی کو خطرات ہیں، آگے پیچھے ہر طرف سے اس کو خطرات لاحق ہیں، ایک لمحہ بھی حفاظت کا سایہ اٹھے تو گئی. تو قاہر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا غالب اتنا غلبہ کامل ہے کہ نہ تمہیں میرے سوا کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تم کامل طور پر میرے گھیرے میں ہو، اور اگر میں حفظہ نہ بھیجوں تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. تو وہی حفظہ والا مضمون جو تھا نا، جو دوسری آیت کا میں نے بیان کیا، وہ یہاں بھی مختصر طور پر پایا جاتا ہے اور اشارہ اس آیت کی طرف ہو جاتا ہے. وہ یرسلو علیکم، یرسلو کا مطلب ہے دائمًا بھیجتا رہتا ہے، جس کا مطلب ہر آن ہمیں حفاظت کرنے والوں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب موت آ جائے پھر وہ حفظہ کو روک لیتا ہے، پھر تبھی عوامل کو اپنا کام کرنے دیتا ہے، ورنہ ہر لمحہ موت آ سکتی ہے انسان کو، نیند میں بھی آ سکتی ہے، جاگتے میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اندرونی طور پر ہر وقت ایک نظام ہے جو مسلسل حفاظت کرے. اس کی اتنی تفصیل ہے کہ اگر وہ انسان بیان کرے تو بڑی بڑی ولیومنس، بہت موٹی موٹی کتابیں لکھ کر ان کو پڑھنے میں یہ سال ہر سال گزر سکتے ہیں، بلکہ عمر گزر سکتی ہے. ہر زندگی کے حصے میں خطرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے لیں، آپ کا فاسفورس کا لیول ہے، آپ کا کیلشیم کا لیول ہے، وہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ مقدر ہے، خون میں اتنا ہونا چاہیے، ہڈیوں میں اتنا ہونا چاہیے، خلیات میں اتنا ہونا چاہیے. اس کے متعلق اتنا حیرت انگیز تفصیلی بیلنس کا نظام قائم ہوا ہے کہ اگر معمولی سا بھی رد و بدل ہو جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ایک دم ہماری سے جان نکل گئی ہے، اور بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کیلشیم کا لیول جتنا ہونا چاہیے تھا اس میں کمی آئی ہے، اور کیلشیم کا لیول بہت سینسٹیو ہے، بہت تھوڑی سی گنجائش ہے اس میں، ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو تباہی مچا دیتا ہے. جانوروں میں بھی بیماری نظر آتی ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، بعض دفعہ کثرت سے بھینسیں ایک دم زمین بیٹھ جاتی ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے، سارا خون اسی طرح، تمام دوسرے عوامل موجود، لیکن دیکھتے دیکھتے جان نکل کے تو اسی حالت میں مر جاتی ہیں. کئی دفعہ ایسی وبائیں سی پھیلی جن میں ڈاکٹر بالکل بے بس تھے، آخر پتہ چلا کہ کسی زہر کے اثر سے جو بعض غذاؤں میں ملا ہے ان کا کیلشیم کا لیول گر گیا ہے. ایک کیلشیم کا ٹیکہ کریں فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے بھینس. یہ میں اپنے احمد نگر میں بھی جو میں نے بھینس سے گائیں پالی تھی, میں نے تجربہ کر کے دیکھا خود, ایسی بیماری کئی دفعہ آتی ہے, اس کو کیلشیم دلوا دو, کٹی کا ہو یا منہ کے ذریعے, تو فوراً جان پڑ جاتی ہے. تو یہ وہ حفظہ کا نظام ہے, اور جو قاہر ہے اسی سے دوسرے ڈرتے ہیں. یہاں اس کی جو قاہر کا جو معنی ہے وہ مفید معنی ہے, یعنی تم پر ایک ایسا نگران مقرر ہے جس کا قاہر ہے, جس کی اجازت کے بغیر مجال نہیں کہ کوئی دخل دے سکے تمہاری زندگی میں. وہی ہے جو تمہاری زندگی کو قائم رکھتا ہے. ہاں جب موت کا وقت آ جائے تو اس چیز کو وڈرا کر لیتا ہے, پھر تبھی عوامل ٹیک اوور کر لیتے ہیں. حتیٰ جہاں احدہ کم الموت, یہاں تک کہ جب موت آ جائے, توفت و رسولنا, پھر ہمارے بھیجے ہوئے اس وفات دیتے ہیں اس جان کو, وہم لا یفرطون, اور وہ کسی قسم کی زیادتی یا کمی اپنی طرف سے نہیں کرتے, کوئی کوتاہی نہیں کرتے اس فرض کی ادائیگی میں. یہ مراد ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فرطہ کا معنی ہے کسی چیز میں کوتاہی کر دینا, کسی چیز کو نظر انداز کر دینا. تو جو بھی مناسب صورت ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور کسی بات میں کوئی کوتاہی نہیں دکھاتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر وہ لوگ اپنے حق مولا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, سچے مولا کی طرف. لا الہ الحکم, سنو فیصلہ اسی کا ہے, حکم اسی کے لیے ہے. وہ اسرع الحاسبین, اور وہ حساب میں بہت جلدی ہے, جلدی کرنے میں بہت جلد کرتا ہے حساب, سب سے زیادہ تیز حساب کرنے والا ہے. اسرع الحاسبین, تمام حساب کرنے والوں میں سب سے تیز حساب کرنے والا ہے. لیکن مہلت کیوں دیتا ہے پھر, بتائیں جی؟ ایک طرف اسرع الحاسبین, دوسری طرف جتنی مرضی چھٹی دے دو, شیطان کو کہہ دیا کہ تم قیامت تک جو مرضی کرنا کرتے پھرو. کیا وجہ ہے بتائیں, اسرع الحاسبین کا کیا مطلب ہے پھر؟ نہ صوفی صاحب آئے ہوں یا نہ وہ ہمارے اشرف صاحب, صرف اب ایک ہی آفتاب صاحب ان کی بیٹی رہ گئی ہے باقی بولنے کے لیے. بتائیں آپ,
جو انہوں نے جتنے دن ان کی زندگی لکھی خدادہ لانے, وہ جانتا ہے, وہ جلدی حساب کر لیتا ہے.
یہ بڑا اچھا خیال ہے, ٹھیک ہے. اور مولت کے ساتھ اس کا تضاد پوچھ رہا تھا میں, دراصل وہ بات ہے, اس کا جواب دیں. اسرع الحاسبین سے تو لگتا ہے کہ ادھر کچھ ہوا, ادھر ہی اس نے حساب چوک کر دیا, پورا کر دیا, ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتا جزا دینے میں. یہ تو سب وہ نکلتا ہے نا, اسرع الحاسبین فوراً حساب چکا دیا.
حساب حضور صاحب تو شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کی مثال ایک بیچ کی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے.
اسرع پھر کس طرح ہو گیا, اسرع اور آہستہ میں کیا فرق ہے؟ اسرع کا مطلب ہے بہت تیز, سب سے زیادہ تیز.
جرمنیشن فورم شروع جاتی ہے اس گناہ کی, نیکی کی.
اللہ کی رحمت بھی تو غالب ہے نا.
آپ ایک اور ہاتھ اٹھایا آج,
اس کا پچھلی آیت سے موت سے
کیا,
جو پچھلی آیت میں موت کا بتایا, اس سے تعلق نہیں ہے؟
موت سے تو ہے ہی تعلق,
جلد صاف
ہوگا. اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے, صرف موت سے تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں اسرع الحاسبین کا تعلق کمپیوٹیشن سے ہے, جزا سزا دینے کے ساتھ نہیں ہے کہ میں فوراً جزا دے دیتا ہوں یا فوراً عذاب دے دیتا ہوں. پہلے مثال گزری ہے, اسرع الحاسبین تھا لیکن صاحب ڈھیل دے رہا ہے مسلسل, ایک دور سے گزارا ہے, دوسرے دور سے گزارا ہے, اور ساتھ اسرع الحاسبین کہہ رہا ہے. وہاں مضمون یہ کھلا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو کمپیوٹر ہے, گرینڈ کمپیوٹر, وہ اتنی جلدی نتیجے نکالتا ہے کہ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس وقت کس حالت میں ہے. یہ فیصلہ کہ اس کو سزا دینی ہے اور کب دینی ہے, جزا دینی ہے اور کب دینی ہے, یہ وہ بعد میں کرتا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرع الحاسبین ہے, اسرع الحاسبین ہونے کے نتیجے میں اس کو اس کا مستقبل بھی دکھائی دے رہا ہے, اور مستقبل میں اس کا استغفار بھی دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے اصل الحاسبین کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوراً ادھر گناہ کیا ادھر مار ڈالا. مراد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بسا اوقات ایک انسان ایسی حالت میں گزرتا ہے کہ اس کا تقاضا معلوم ہوتا ہے یہیں اس کو ختم کر دو, اور انسان کو پتہ چلے تو ضرور کر دے. یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس کے خلاف حفظہ مقرر ہیں, اس کی پرداداریاں ہو رہی ہیں کئی قسم کے شر سے جو انسان سے پہنچ سکتا ہے اسے بچایا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین ہونے کے نتیجے میں ان سب باتوں کے جو آخری نتائج ہیں ان تک سے باخبر ہو جاتا ہے. آج اس نے یہ حرکت کی ہے, کل کو پشیمان بھی ہو سکتا ہے, پرسوں وہ پشیمانی بڑھ سکتی ہے, پھر تضرر ہو سکتی ہے, پھر ابتحال ہو جائے گا, یہاں تک کہ اللہ کہے گا چلو یہ مشتخاک را گرنا بخشن چیکنم. تو یہ اسرع الحاسبین کا مضمون جو ہے وہ ہر بات کے باریک ترین حصوں کا فوراً علم ہو جانا ہے, فوری جزا یا فوری سزا سے اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پٹھانوں کو تو پتہ چل گیا یہ میں نے فکرہ جو بولا چھوٹا سا, غیر پٹھان کے منہ پہ کوئی ہنسی نہیں آئی, کس کو سمجھ نہیں آئی کسی کو. ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کی کوئی سند تو نہیں ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے غالباً حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے, کیونکہ مضمون ایسا لگتا ہے جو قدسی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہام ہوا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فارسی الہام ہوا تھا, اور بھی ہوئے ہوں گے مگر ایک یہ مثال دی جاتی ہے, این مشت خاک را گر نہ بخشم چکنم, اس مٹی کی مٹھی کو جو خاک کی مٹھی کو اب میں بخشوں نہ تو کیا کروں. اتنی حقیر چیز ہے انسان کہ اس کی حیثیت بھی بیچاری کی کیا ہے. ایک خدا کی موج یہ بھی آتی ہے کل یوم ہو فی شان. تو یہ مراد ہے کہ جانتا ہے کہ کون کس وقت پکڑا جانا چاہیے. اسی مضمون کو دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کے سبب اللہ نے تمہیں پکڑنا ہوتا تو زمین کی پشت پر کسی زندہ جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. اور کتنا زبردست اعلان ہے, کسی جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا. باقی جانداروں کا کیا قصور ہے, کرے کوئی بھرے کوئی, کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے آفتاب صاحب ایک اور سوال اٹھ گیا آپ کے اوپر,
باقی جاندار بھی بنائے گئے انسانوں کے لیے, باقی جاندار بھی انسانوں کے لیے بنائے گئے.
اعلیٰ چیز جس کی خاطر پیدا کی وہ تو انسان ہے, اگر انسان نہیں رہے گا تو سارا نچلا جو سرمایہ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہے مزید کہ تم اتنے ناشکرے ہو, یہ بھول جاتے ہو کہ ساری کائنات سارے جاندار تمہاری خاطر بنائے گئے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے. اور اس کا اس طرح اظہار ضمناً فرما دیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تمہیں پکڑنا ہوتا تو پاؤں تلے سے وہ تختہ نکال لیتے جس پہ تم کھڑے ہو. یعنی ساری زندگی کی سپورٹ جو تمہاری خاطر ہو رہی ہے اسی کو نکال دیتے بیچ سے, اب ان کا معنی کوئی نہیں رہتا. تو یہاں بھی وہاں بھی حساب کی جلدی وہ بخشش کی راہ میں حائل نہیں ہوئی. حساب کی جلدی تو بتا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کس لمحے تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ جن کے نتیجے میں ساری زندگی کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا, مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک خاص مدت تک تمہیں کھینچے لیے چلا جا رہا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, یہ وہی حفاظہ والا مضمون ہے. لیکن بعض دفعہ نمایاں ہو کر کانشیسلی انسان کے سامنے آتا ہے, بعض دفعہ بلکہ اکثر حالتوں میں دبا دبا چل رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے. یہ وہ حالت ہے اب جبکہ نمایاں ہو کر ابھرتا ہے سامنے. میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر, تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ, جبکہ تم اسے بلاتے ہو, تضرعا و خفیہ, تضرع کرتے ہوئے اور خفیہ بھی. تضرع کا معنی دراصل عاجزی اور انکساری ہے, لیکن عاجزی اور انکساری کے مقابل پر خفیہ نہیں ہوتا. اس لیے تضرع کا ایک معنی یہ بھی ہے آہ و بکا کرنا, تو یہاں آہ و بکا کا معنی لگے گا. کبھی تم آہ و بکا کرتے ہوئے اسے پکارتے ہو, کبھی دل ہی دل میں بے چینی کے ساتھ اسے بلاتے ہو. لئن انجانا, اور یہ کہتے ہو لئن انجانا من ہاذہ لنکونن من الشاکرین, اللہ اس سے نجات بخش دینا اگر ہمیں اس مصیبت سے تو ہم پھر بڑے شکر گزار ہوں گے. اور یہ فیصلہ ہر انسان اپنی زندگی میں بارہا کرتا ہے, اپنی غلطی سے کسی مصیبت میں پھنس جائے کہتا ہے اچھا توبہ, میری آئندہ سے مجال ہے جو میں قریب جاؤں, اللہ نے اس دفعہ بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوتا کیا ہے, قل اللہ ینجیکم, تم سے کہہ دے کہ اللہ تمہیں نجات بخش دیتا ہے, منہا اس سے بھی, وہ من کل کربن, اور دوسرے بھی کئی قسم کے کروب ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں جو تمہاری زندگی پر ایک عذاب بن جاتی ہیں. کرب سے مراد بے چینیاں پیدا کرنے والی چیزیں, بے چینی کرنے پیدا کرنے والے دکھ. تم مان تم تو شرکون, پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اب یہ تمام انسان مخاطب ہیں اور سارے انسان مشرک نہیں ہوتے ویسے, اس لیے اس کا کیا مطلب بنے گا پھر؟ کیا ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وعدہ تو یہ کرتے ہیں کہ شکر گزار ہوں گے اور پھر شرک شروع کر دیں؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کیوں اچھا تم ہی بولو کچھ.
جس طرح شفا ہوتی ہے تو دوائی پی کے تو کہتا ہے انسان کے دوائی نے شفا دی ہے.
بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی بیٹی ماشاءاللہ کافی ذہین ہے, دوا نے دی, ڈاکٹر نے دی, میری چلاکی کام آ گئی. اگر میں 99 وقت پہ فون نہ کرتا تو یہ ہو جانا تھا. جب بیمار ہو تو اللہ نے کہتا ہے اللہ میں تو ہی بچائے گا, کچھ نہیں ہونا. جب بچ جاتا ہے تو پھر باتیں یہ بناتا ہے کہ اس وقت جو تھا نا وہ میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ چیز پڑی ہوئی گھر میں فوراً دے دو, اور اس طرح میں نے فون کیا اور ایک سیکنڈ میں ایمبولینس آ گئی. ڈاکٹر نے کہا اگر ایک منٹ لیٹ ہو جاتے تو مر گیا تھا بچہ. تو دیکھو کیسی میری ہوشیاریاں کام آئیں. اس وقت خدا کا نام ہی نہیں آتا زبان پہ, آتا بھی ہو تو پس منظر میں رہتا ہے. اور اکثر انسان اپنی کامیابیوں میں اپنے عوامل کو ڈھونڈتا ہے جو ان کامیابیوں کے لیے کہ ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہوں. اپنے اندر سے کوئی چیز ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کتنا حصہ ڈالا اس میں, اس کو نمایاں کر دیتا ہے یا کسی دوست کے حصے کو نمایاں کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینے کا رجحان عموماً دنیا میں نہیں پایا جاتا, دیتا بھی ہے تو پوپلے منہ سے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا, مجھے یہ خیال آ گیا اس وقت اللہ نے بڑا فضل کیا, عین بر وقت میں نے دوائی دے دی. تو اللہ کا فضل تو چونکہ ایم جی او کے محاورے میں آ گئے اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو یہ نام بھی نہیں لیتے, وہ صرف اپنی چلاکیاں بتاتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اب جو قہر ہے اور قادر, اس سے قاہر بنتا ہے اور قدرت سے قادر بنتا ہے. اب ان دونوں کا استعمال الگ الگ موقع پر فرمایا گیا ہے, اس لیے اسے غور سے دیکھنا چاہیے. القاہر فوق عباده کے ساتھ سارا مضمون حفاظت کا اور اس کے بلاؤں میں مبتلا ہونے کا, جس سے اس کا قہر بھی نکلتا ہے لیکن اس قہر سے بچاتا بھی وہی ہے. اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اس کی قدرت جو ہے وہ مختلف فیصلے مختلف وقتوں میں کرتی رہتی ہے, اور قہر کی حالت ہمیشہ غالب رہتی ہے. تو فرماتا ہے کہ اس بات پر وہ قادر ہے کہ ایک میری قہری تجلی سے تم نکل جاؤ تو پھر میں دوبارہ ایک اور تجلی دے آؤں, اور تم اس میں پھر ایسا پھنسو کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو پھر تم یقیناً ہلاک ہو جاؤ گے. تو شکر کی طرف توجہ رکھو اور خامخواہ شرک کی طرف رجحان نہ دکھایا کرو. یہ ہے تعلیم ان آیات کی. کیونکہ وہ قادر ہے. الان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, وہاں بھی دیکھیں القاہر فوق عبادہ ہی تھا. فوق کا مطلب صرف اوپر ہونا نہیں ہے بلکہ غلبے کے معنی رکھتا ہے فوق. تم اس کے مقابلے پر حقیر اور بےمانی ہو, کوئی تمہاری طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکو. تو قادر کے ساتھ بھی وہی فوق لگایا گیا ہے, وہ القادر الان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, تمہارے فوق سے عذاب لے آئے, اور من تحت ارجلکم, اور تمہارے نیچے سے بھی لے آئے. وہ جو قہر کا فوق ہے وہ ہر طرف حاوی ہے, اس سے مراد صرف آسمان نہیں ہے, چاروں طرف سے میں نے کہا تھا نا گھیرے میں رکھا ہوا ہے تم, اس کے قہر نے چاروں طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے, یہ معنی ہے فوق کا. یہاں فوق کا معنی ہے سمت کے لحاظ سے بھی, وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے, مطلب یہ ہے کہ غیر معمولی آسمانی حادثات تمہیں گھیر لیں. من تحت ارجلکم سے مراد یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرتے پھرتے ہو, جہاں جہاں دوڑی پھرتے ہو, ہر جگہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی موت نکل سکتی ہے, اور اللہ چاہے تو اوپر سے لے آئے یا تمہارے قدموں میں سے تمہاری موت نکال دے. او یلبسکم شیئاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے, شیعہ میں نے وہ گروہ در گروہ بنا دے, فرقہ در فرقہ کر دے. یہاں لبسا کا کیا معنی ہے؟ لبسا یلبسو ہے, لبسا نہیں ہے, لبسا یلبسو. چاہے تو تمہیں یلبس, یلبسکم, میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کا ایک معنی ہے لباس, اور ایک مانا دوسرا کیا تھا,
مایوسی,
مایوسی یا نہیں شک میں مبتلا ہونا, سمجھے
جی,
مشکوک ہو جانا کسی چیز کا, مبہم ہو جانا, اس کو کہتے ہیں لبس. اور اگر دھوکہ دے کر کسی کو کسی پہ معاملہ مشتبہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لبس ہوتا ہے, چنانچہ اس سے لفظ تلبیس نکلا ہے, یہ شخص تلبیس سے کام لے رہا ہے. تلبیس کے لفظ میں دونوں مادے داخل ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر پردہ ڈال رہا ہے بات پر, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لباس یلبسو سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ شکوک پیدا کر رہا ہے بات میں, عمدن دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں جو ہے یہاں شک کا مضمون ہے, یہاں لباس والا نہیں ہے. اور یلبسکم شیئاً, یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے فرقہ در فرقہ کر دے. جب بھی وحدت قوموں کی وحدت ٹوٹتی ہے اور فرقوں میں تبدیل ہوتی ہے تو شکوک کی بنا پر ہوتی ہے. فرماتا ہے کہ تمہاری وحدت کو توڑ دے اور تمہارے اندر سے تمہاری دشمنی کے سامان پیدا کر دے. اب تم اکٹھے ہوئے ہو کسی, اور یہ بد مراد ہیں, نیک اکٹھے مراد نہیں ہیں, وقتی طور پر تم اکٹھے ہو گئے ہو, تم سمجھتے ہو کہ اب تم ایک ہو گئے ہو, جو چاہو کرتے پھرو, لیکن جب اگر چاہے اللہ یا اگر وہ چاہے تو تمہارے اندر سے شکوک اٹھائے گا اور تم ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے شروع کر دو گے, اعتماد کھو بیٹھو گے. پھر یہاں تک حالت پہنچے گی کہ تم ایک دوسرے کے عذاب کا موجب بن جاؤ گے, ایک دوسرے کے لیے فتنے پیدا کرو گے, لڑائیاں کرو گے. تو اوپر سے, نیچے سے, تمہارے اندر سے, جہاں سے چاہے اللہ, جب چاہے تمہاری پکڑ کے سامان کر سکتا ہے. وَيُذِيقَ, اور چکھائے, بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کا عذاب چکھا دے. انظر کیفَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ, دیکھ ہم اس طرح آیات کو ہیر پھیر ادل بدل کر, ہیر پھیر, ہیر پھیر تو غلط لفظ ہے, ادل بدل کر, پھرا پھرا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں. کیوں کیوں رکھتے ہیں, کیا نتیجہ نکالا گیا ہے؟ لعلہم یفقہون, تاکہ وہ کچھ تو سمجھیں, کسی پہلو سے ان کو سمجھ آ جائے. یعنی اتنی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی ارادہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کو چھٹی جو مرضی کرے, لیکن کوشش پوری یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اور اس کے لیے خدا تعالیٰ پھر پھر کے نشان بناتا ہے کہ اس طرف سے کہ اس طرف سے. تو انظر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے محمد دیکھ ہم کیسے اپنے نشانات کو عدل بدل کر مختلف سمتوں سے مختلف زاویوں سے پھرا پھرا کر دکھاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ سکیں. وہ قذبہ بہی قوموں کا وہ الحق, اس کے باوجود تیری قوم نے ان نشانات کا انکار کر دیا ہے. نشانات کی اللہ کا قذبہ بہی قوموں کا وہ الحق, پہلے ابھی گزرا تھا نا اللہ تو رب حق مولا حق, حق مولا سچا مولا, تو یہ وہی حق ہے جس کی طرف دوبارہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی حق ہے. اور تیری قوم عجیب ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس کا انکار کر رہی ہے. قل لست علیکم بوکیل, ان سے کہہ دے کہ دیکھو میں تم پر دروغہ نہیں ہوں. لکل نوع مستقر, ہر پیشگوئی کے لیے ایک مستقر ہے. نبا سے مراد خبر ہے, لیکن عموماً آئندہ کی ایسی خبریں جو پیشگوئیوں کا رنگ رکھتی ہیں. اما یتساءلون عن النبا الذی هم فیہ مختلفون, سورہ اما میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تجھے پوچھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, وہ خبریں تجھے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا بتاؤں, اور خاص طور پر نبا الذی بہت بڑی پیشگوئی ایسی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اس کے متعلق تجھے پوچھتے ہیں. تو یہاں نبا سے مراد پیشگوئیاں ہیں. ہاں جی, لکل نبا مستقر, ہر پیشگوئی کا ایک مستقر ہے. مستقر کا لفظ جو ہے وہ مکان پر بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے پر بھی, یعنی وقت کے لحاظ سے بھی ایک ایسی جگہ مقرر ہے جو اس پیشگوئی کے لیے فٹ ہونے کے لیے پڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے. جب وہ زمانی ظرف آئے گا, وہ برتن وقت کا برتن آئے گا, تو وہاں جا کے پیشگوئی بالکل فٹ ہو جائے گی. اور زمینی لحاظ سے بھی, جغرافیائی لحاظ سے بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اس پیشگوئی کا رونما ہونا مقدر ہے. تو مکانی لحاظ سے بھی اس کا ایک ظرف ہے, روحانی لحاظ سے بھی اس کا ایک ظرف ہے. اس لیے جب وہ آئے گا تو اس وقت یہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی. فصوف تعلمون, پس تم ضرور جان لو گے. صوفہ سے مراد ان قریب بھی ہوتا ہے, لیکن سا کا معنی اور بھی قریب, یہ لیکن دونوں معنی لفظ سا اور صوفہ, سا سے مراد ابھی ابھی تھوڑی ابھی تھوڑی دیر کے اندر, اور صوفہ معنی کچھ عرصے کے اندر مگر جلدی. بس سا اور صوفہ دونوں کو قرآن کریم یقین کے معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ یقیناً تم دیکھ لو گے, کیونکہ ضروری نہیں کہ فوراً دیکھ لیں گے ان باتوں کو جو پیشگوئیاں ہیں, ان کا ایک وقت مقرر ہے تو فوراً کس طرح دیکھ لیں گے. اس لیے وہ ترجمہ کرنا چاہیے جو پہلے بیان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. بیان یہ نہیں بتا رہا کہ ابھی تو پیشگوئی پوری ہو جائے گی, اس لیے فوراً ترجمہ کرنا درست نہیں ہے. تم ضرور دیکھ لو گے اس کا انجام. فصوف تعلمون, تم جان لو گے جب یہ واقعہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تو ان لوگوں کو دیکھے, يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جو ہمارے نشانات میں تمسخر اور کج بحثیوں سے کام لیتے ہیں. خواضہ يَخُوضُ سے مراد ہے فضول لغو باتیں, بےہودہ طریق اختیار کرنا اور سوچے سمجھے باتیں کرنا. بس یہ خود سے مراد ہے کہ ہماری آیات کے متعلق وہ بدتمیزی کی بات کرتے ہوں, سوچے سمجھے بات کرتے ہوں, مذاق اڑاتے ہوں, تخفیف سے کام لیتے ہوں. اگر تو یہ دیکھے فعارضاً ہو, تو تیرا فرض ہے کہ ان سے منہ موڑ لے اور ان کو چھوڑ کر چلا جا. اب یہ ہے سزا بلاسفیمی کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. اب کوئی مولویوں سے پوچھے کہ تم کون سا قرآن پڑھتے ہو, کیوں جی, وہ کہتے ہیں تم نے یہ ہلکی سی مذاق کی بات کی تھی ایک عیسائی لڑکے نے, اس کو پھانسی چڑھا دیا اور یہ قرآنی تعلیم ہے. اور مسلمانوں میں بھی جھوٹے مقدمے اس کے بنے ہوئے بے شمار, سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہو یا کوئی اور قرآن بنایا ہوا تم نے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب بھی وہ ایسے لوگ ہماری نشان آیات میں, اور آیات میں محمد رسول اللہ بھی داخل ہے, قرآن بھی داخل ہے, تمام مقدس باتیں آیات میں داخل ہیں, وہ جب بدتمیزی کا سلوک کریں اور اس سے تخفیف کا معاملہ کریں, یہاں تک کہ مذاق اڑائیں, تو تمہارا کیا کام ہے؟ فوراً اٹھ کھڑے ہو, عارضاً ان سے منہ پھیر لو اور منہ پھیر کر چلے جاؤ. مراد ہے انہم کا مطلب وہاں سے اٹھ کھڑے ہو, ان سے منہ پھیر لو, لیکن تھانے جانے کا ذکر نہیں آیا. دوڑو تھانے کی طرف یا کسی مولوی کی طرف, کو وہاں یہ واقعہ ہو گیا, چلو مقدمہ درج کراتے ہیں 295C. قرآن کریم نے اشارتاً بھی یہاں کسی 295C کا ذکر نہیں کیا, نہ مولوی کا نہ تھانے کا. آگے اور دیکھیں, کمال ہے جو اس کلام کا حسن اور ابھرتا ہے. حتیٰ یخوضو فی حدیث غیر, مستقل بائیکاٹ بھی نہیں کرنا. جب تک بدتمیزی کرتے ہیں, تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم اٹھ کے آ جاؤ, کیونکہ تمہیں اختیار نہیں دیا میں نے مارنے کا یا سزا دینے کا, وہ میرے ہاتھ میں ہے, اس لیے اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے, مگر یہ ضرور کرو, اپنی غیرت دکھاؤ, وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ, یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں. جب دوسری باتیں ہیں تو پھر ان سے بے شک اپنے تعلقات دوبارہ قائم کر لو. پھر کیا ہوگا؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر اگر تجھے شیطان بھلا دے, اور یُنْسِيَنَّكَ میں اس کے بھلا دینے کا امکان زیادہ دکھایا گیا ہے, اگرچہ مشروط ہے, اس لیے یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں شیطان ضرور بھلا دے. انہیں سپیلا یون سے یونک لفظ ہے, یننا جو ہے یہ یون سپیلا کا ہے, یہ اگر آ جائے اور مشروط ہو, یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے, تو یہ ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر شیطان تجھے ضرور بلا دے. اگر پھر اور ضرور کیسے ہو سکتا ہے کٹا, یہ اگر ہوگا یا ضرور ہوگا, تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھلا دینے کا امکان نہ بھلا دینے سے زیادہ ہے, اور اس کی ایک وجہ بڑی معقول ٹھوس وجہ ہے جو اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے, وہ سمجھ آ جانی چاہیے. یہاں اگر شیطان تجھے بھلا دے, فلا تقد بعد الذکرہ, پھر جب تم نصیحت پکڑ لو اس بات کو کہ غلطی ہو گئی تھی, شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا, مال قوم ظالمین, پھر کبھی نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. تو کیا بھلا دے شیطان؟ ایک دفعہ تو غیرت کا نمونہ دکھا دیا, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جب تک وہ ایسی باتوں میں لغو میں پڑے ہوئے ہیں تم ان سے الگ رہا کرو, پھر چلے جایا کرو بے شک. لیکن اگر شیطان تمہیں بھلا دے, پھر یاد آنے کے بعد دوبارہ کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کیا مراد ہے رفتار صاحب؟ آپ نے ہلنا شروع کر دیا.
اگر وہ بھول کر پھر جو اس کو بات دیا اس کو بھول جائے, تو اس کے بعد
یاد کیسے آئے گی؟
اگر وہ
ٹیک اوور کر رہی ہے اپنے ابا سے نا,
اگر شیطان کو بھلا دے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, جو خراب بات کر رہے ہیں, تو اس کو زیادہ اثر نہیں لے اس بات کا, تو
ہاں ٹھیک ہے.
تو ایک قسم کا
ایک طرح سے بھولنا ہوتا ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی ایک ایسی مجلس میں تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں, اور جب وہ مناظرے کی بات تھی یا چلتے تیار نہیں, مجھے تفصیل یاد نہیں, مگر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ شامل تھے, اور وہ اٹھ کے نہیں آئے. جب ہمیشہ کو علم ملا تو بہت ناراض ہوئے اس بات پہ, تو اٹھ کے کیوں نہیں آ گئے؟ تو شیطان نے بھلا دیا نا وہاں. اس فریضہ کو بعض دفعہ شیطان بھلا دیتا ہے, انسان الجھ جاتا ہے بحثوں میں کہ اس خیال سے کہ میں گفتگو کروں گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی, وہاں بیٹھا رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ شیطان ایک دفعہ بلا دے اور پھر یاد آئے کہ میں بھول گیا تھا, پھر کبھی یہ رسک نہیں لینی, پھر ایسے لوگوں سے مستقل قطع تعلق یہ ان کی مجلس میں نہ بیٹھو, کیونکہ ان کی مجلس میں پھر رفتہ رفتہ تمہیں زنگ آلود کر دیں گے. اور یہ جو دوسرا پہلو ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں نمایاں ہوا ہے, ورنہ تو انسان لائٹلی لے لے کہ چلو اب باتیں ختم ہوئی چلو واپس چلتے ہیں, مگر یہ مراد نہیں ہے کہ خوشی سے محبت سے پھر ان کو ملو. فرمایا روزمرہ کی میل جول رہنے ہیں اور کوئی بائیکاٹ کی تعلیم نہیں ہے تمہیں, دشمن بدتمیزی کرے تو الگ ہو جایا کرو, لیکن اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم بلانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا یا تمہیں بغیرتی دکھائی تھی اور جرت نہیں کر سکے کہ تم وہاں بات کر سکو یا اٹھ کر آ سکو, اس کے بعد پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ایسی مجلس میں کبھی بیٹھو.
حضور وہ میں نے وہ واقعہ پڑھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ حضور اٹھ کر آنے لگے تھے لیکن وہ پھر
جو لگانے بلایا تھا
نہیں جی وہ اٹھنے لگے لیکن وہ جگہ نہیں تھی اتنا, وہ میں نے بھی رات یہ پڑھا ہے, یہ
رات ہی پڑھا ہے
جی, تو وہ یہی لکھا ہوا کہ
جو بھی ہو اگر یہ جگہ والا ادھر جائز ہوتا مسیح علیہ السلام ناراض نہ ہوتا,
وہ پھر ناراض پھر بھی سمجھ نہیں تو آ جانا چاہیے.
اس لیے جو کچھ آپ نے پڑھا غلط ہے, کسی نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی محبت میں ان کے لیے عذر تراشا ہے. خلیفۃ المسیح ثانی نے لکھا ہے
یہ ان کا واقعہ ہے.
نہیں نہیں نہیں
اس وقت
ان کا واقعہ نہیں ہے, یہ تو نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک وفد تھا جس میں آپ بھی شامل تھے لاہور میں, غالباً آریوں سے یا کسی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تہذیب کی بات کریں گے, وہاں انہوں نے بدتمیزی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, یہ واقعہ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تو اس وقت بالکل بچے تھے, وہ تو ایسے وفد میں شامل ہوئے ہی نہیں کبھی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں. ہاں لیکن آپ کو شیطان نے بلا دیا تو پھر کہاں پھر واپس وہاں کہاں جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے مجھے دکھانا بتانا بتا بھی دینا کیا تھا, اب پتہ کوئی نہیں کس کو بلایا اللہ تعالیٰ.
میں پورا لکھ کے لیا ہوں, پورا لکھ کے
نہیں حوالہ کتاب کر لیا ہم دیکھ لیں گے. یہ کتاب بھی اٹھا رہا ہوں, بہت بھاری تو نہیں نا وہ
چھوٹی.
چلے گئے ہم. اچھا جی
پیشاور زبان ہوں تو سر لکھ رہا تھا تو پھر تو ان کے بالکل ہی قریب نہیں جانا چاہیے کبھی بھی,
بالکل
ان کے ساتھ پھر وہ یہ خصوصی حدیث غیر بات بھی ہے.
سوال نہیں پتا ان کی مجلس سے تو اعتراض لازم ہے, ان بدتمیزوں سے اکٹھا ہونے کا سوال نہیں پتا ہوتا. چلے گیا ہوں ان سے کچھ یہاں جی سوری وَمَعَذَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کا حساب ان پر ذرہ بھی نہیں ہے, ان کو کیا ضرورت ہے, یہ مراد ہے کہ رسک لینے کی کہ ان کی خاطر کہ شاید وہ سمجھ جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیک نیتی سے ایسا کرتے ہیں تو فرمایا ان کا حساب کا تو ایک ذرہ بھی ان پر نہیں ہے. اس لیے ولیکن ذکر لعلہم یتقون, لیکن اس کے باوجود نصیحت کا فرض تم پر ضرور ہے. یہ جو مضمون ہے وہاں پہلی احتیاط کا بھی تقاضا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی ہے. یہ کہنا کہ ہم پر حساب نہیں ہے اس لیے ہم کو کچھ نہ کہیں, فرمایا یہ درست نہیں ہے. نصیحت کی حد تک تمہارا فرض ہے, لیکن اگر وہ نصیحتیں سنتے ہیں اور پھر بدتمیزیاں دکھاتے ہیں پھر تمہیں ان سے ہٹ جانا چاہیے. سمجھ گئے ہیں؟ وماذین یتقون من حساب ہیں, متقیوں کے اوپر ایسے بدبختوں کا کوئی حساب نہیں ہے, من شین ایک ذرہ بھی. ولیکن ذکر, ہاں نصیحت کرنا ضروری ہے, لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائیں, تقوی اختیار کریں. عام طور پر قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں ان میں آپ کو یہ ملے گا, اور میں نے بھی یہی ترجمہ کر دیا تھا, اور ان کو یاد دلانا, ماجد کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ترجمہ یہ ملتا ہے, وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. عام طور پر یہی ترجمہ ملتا ہے, لیکن اس پر میں بعد میں جب نظر ڈالی تو مجھے خیال ہے کہ یہ تو بات بن ہی نہیں رہی, لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے. کیا مطلب ہے تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں, ولیکن ذکرہ مراد ہے, ذکرہ کی ذمہ داری ضرور ہے. یہ تو ایک ذکرہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. ولیکن ذکرہ کا مطلب ہے ان پر کچھ حساب کی ذمہ داری نہیں, ہاں ذکرہ کی ذمہ داری ضرور ہے, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ذکرہ کی ذمہ داری تھی. فذکر ان نفات الذکرہ, لست علیہم بمسیطر بھی فرمایا ہے, اور ساتھ ہی ذکر کی بھی تاکید ہے. تو مراد ہے کہ ذکرہ کی ذمہ داری سے تم لوگ بری ذمہ نہیں ہو جاتے, ذکرہ ضرور کرو گے باوجود اس کے کہ ان کا حساب ان پر اور تمہارا تم پر. لیکن اگر ذکرہ کے باوجود وہ بدتمیزیاں دکھائیں اور تمہاری ایمانی غیرت کو چرکے دیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے, پھر اس وجہ سے چھوڑ دو کہ تمہارے اوپر حساب نہیں ہے. یعنی دوسری جگہ وجہ تسکین بھی دے دی, ذکرہ کی حد تک کر لو, آگے جب معاملہ بڑھے تو پھر بے شک پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ تم نے ان کا حساب تو دینا نہیں, انہوں نے خود اپنا حساب دینا ہے. وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. اب ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے تمسر اڑاتے ہیں ان کا ایک طبقہ بہت بڑا رفتہ رفتہ بیمار ہو کر خود اپنے دین سے بھی تمسخر اڑانے لگ جاتا ہے, صرف آپ کے دین سے نہیں بلکہ دین سے بحیثیت دین کے مذاق کرنے لگ جاتے ہیں, یعنی دہریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, بدتمیز ہو جاتے ہیں, ان سے کوئی راہ و رسم نہ رکھ. ذر الذین, چھوڑ دے ان لوگوں کو اپنے حال پر, اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. دوسرا معنی ہے جو اپنے دین کی اہمیت کو سمجھتے نہیں, تم سے تو بحثیں کرتے ہیں مگر دینی مشاغل کو رسم و رواج بنا بیٹھے ہیں, اور کھیل تماشے, آتش بازیاں چلانا, وہ بھنگڑے ڈالنا, یہ ان کا دین رہ گیا ہے, یا مزاروں پہ جا کے شیرینیاں تقسیم کر دینا. ایسے لوگ بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں, دور جا چکے ہیں, اور چونکہ وہ انہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے اس لیے ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہ رکھ. ذلیل الذین سے یہاں ان معنوں میں یہ معنی ہوگا کہ ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہ رکھ, کیونکہ وغرتہم الحیات الدنیا, ان کو دنیا کی زندگی نے گمراہ کر دیا ہے, دھوکے میں ڈال دیا ہے. لیکن یہاں زر کا معنی, اس معنی میں زر کا معنی مستقل بائیکاٹ نہیں ہے, ان کو اپنے حال پر چھوڑ, وہ بیچارے سنبھلنے والے تو نہیں مگر تم نے پھر بھی نصیحت کر دینی ہے. چنانچہ فرمایا, اس کے معنی پر فرماتا ہے, وذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت, ایسے لوگوں کو بھی, بہی سے مراد قرآن کریم ہے, قرآن کے ذریعے نصیحت ضرور کر, ان تبصر نفس بما کسبت, مبادہ کوئی جان اس چیز کی وجہ سے ہلاک ہو جائے جو اس نے کمائی ہے, اپنی بدعماریوں کی وجہ سے کہیں کوئی جان ہلاک ہی نہ ہو جائے. اس خوف سے, اس ڈر سے ان کو بھی نصیحت کر جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا لیا ہے, لیکن زر کا مضمون یاد رکھنا, ان سے اپنی ایک علیحدہ حیثیت برقرار رکھنا, ان میں ہو نہ جانا, ان کی مجالس کا حصہ نہ بننا, کیونکہ اگر تم ان میں شامل ہوئے, ان کی جیسے راہ و رسم اختیار کی, تو پھر تمہیں نقصان پہنچے گا. تو ایک وہ تھا جہاں انہوں نے آپ کے دین کو کھیل کو تماشا بنایا ہے, وہاں غیرت ہے, اٹھ کر آ جاؤ. ایک وہ جنہوں نے اپنے دین کو ہی برا حال کر رکھا ہے, فرمایا ان کو نصیحت تو تم نے کرنی ہی کرنی ہے, مستقل قطع تعلق ایسے نہیں ہو سکتی. مگر زر کا مضمون ہے تم اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنا, ان لوگوں میں نہ شامل ہو جانا, ان کے جیسے نہ ہو جانا. کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا, دوسرا معنی ہو تو اسی آیت میں اس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ کہنے کے بعد اللہ کیسے کہہ سکتا ہے ذکر بھی, اس کے باوجود تو ان کو نصیحت کر. لیسا لہا من دون اللہ ولیوں ولا شفیع, وہ جان کہیں کوئی جان اپنی بدعماریوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے, اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے. وہ ان تعدل کل عبد لا یوخذ منہا, اور اگر تعدل وہ جان یعنی وہ وجود جو کچھ بھی ہے اس کے پاس بدلے میں دے دے, لا یوخذ منہا, اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے ذریعے ہلاک ہو چکے ہیں. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے گرم پانی پینا ہے. وہ عذاب علیم, اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے یا ناشکری کیا کرتے تھے. اب ایک صرف الجھن والی بات ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اللہ تعالی شفیع کن معنوں میں ہے؟ ہاں, 3 منٹ کے اندر میں نے شفاعت والی بات بتا دینی ہے انشاءاللہ. 3 منٹ رہ گئے باقی, 1 منٹ میں آپ بتائیں پہلے مجھے. مددگار تو ہو گیا, شفاعت تو کسی بڑے آدمی کے پاس کی جاتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور معافی دے دے. تو اللہ کے سوا شفیع سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ نے کسی اور سے سوالش کرنی ہے ان کی؟ پھر کیوں بھائی بتائیں؟
اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں سکتا.
یہاں تو یہ نہیں ہے, لیسا لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع.
شفقت ہوگی کہ نہ اس کو اس کا دوست, نہ اس کو, نہ وہ اس کا کوئی ولی ہوگا, نہ اس سے وہ شفقت کرنے والا.
ارے شفیع کے معنی بدل دیے سارا تفسیر کی خاطر. کیوں نہیں دیکھ, آپ کو نہیں خیال آیا نہید خانم؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی بیٹی تو بڑی جلدی جلدی بولا کرتی تھی, آپ دونوں کی وجہ سے چپ ہے آج اس دفعہ. اب یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے چپ ہے, کیونکہ پہلے بڑی جلدی بول دیا کرتی تھی جو دعا میں آ جاتا تھا. اب وہ کہتے ہیں ابا امی میرے بیٹھے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے. شفیع کا ایک معنی یہ ہے شفاعت کرنا, سفارش کرنا. ایک ہے کمپلیمنٹری ہونا, جو کمی رہ جائے اس کو پورا کرنا. اور شفاعت کا مضمون دراصل یہی ہے کہ اس کے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہے, اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ہماری خاطر کچھ گریس مارکس دے دو. یہ ہے شفاعت. اگر ایک شخص بہت عزیز ہو تو اس کی خاطر گریس مارکس دیے جا سکتے ہیں, لیکن جو آپ فیل ہو رہا ہو اس کی خاطر گریس مارکس نہیں دیے جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنایا, اور سب کا شفیع بنایا. اتنا بڑا کھاتا ہے اس میں سے تقسیم ہو سکتا ہے, اور عملاً نکلے گا نہیں اس میں سے. برادیا کہنے کے لیے کوئی طاقت تو ہو, کوئی جان تو ہو. اپنا پھیلا بھرا ہوا ہو تو آدمی کہے کہ ہاں اس کو میں. اور یہ جو ہے شفاعت, یہ عدل کے مضمون سے ٹکراتی نہیں ہے,
بلکہ اس کے علاوہ مضمون ہے. یہاں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی دیں خود قبول نہیں ہوگا. اگر وہ دے سکتے, اگر وہ ساری دنیا کی دولتیں بھی دے دیتے تو قبول نہ ہوتا, کیونکہ ان کی دولتیں اس طرف ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوئی, ان کے کھاتے وہیں مر گئے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر شفاء کے کھاتے جو ہیں وہ اس طرح جاری ہوتے ہیں, وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں اور کسی کو اپنے لیے کچھ بدلہ دینے کا حق نہیں, اختیار بھی کچھ نہیں, نہ طاقت ہے. شفیع معنی اللہ کے تعلق میں یہ ہوگا کہ جن کا کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا, اگر ولی کوئی نہیں جن کا, ان کی شفاعت تو کسی اور نے کرنی نہیں, مگر اللہ ایسے لوگوں کے لیے خود شفیع بن جاتا ہے ان معنوں میں کہ ان کے اعمال کی کمزوریاں اپنے فضل کے خانے سے پوری کر دیتا ہے اور جو کمی رہ گئی تھی اس کو بھر دیتا ہے. یہ مضمون احادیث میں کثرت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو, تو بلا حساب کا جو وعدہ ہے وہ بھی اسی مضمون سے تھا, ان کا شفیع اللہ بن جاتا ہے.
اور اس طرح سے حضور یہ اس آیت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا کہ منظر میں دیش ہوں گے,
کسی سے آیت سے بھی نہیں ہوتا, اور نہ ہوتا ہے عمل قرآن کے کسی آیت سے ٹکراؤ نہیں. اللہ ان کا شفیع بھی نہیں بنے گا, اور تو ولی ہے کوئی نہیں, اور اگر ولی سچا بھی ہوتا کوئی ان کا تو صفات ان کی نہیں کر سکتا تھا, اللہ ان کا شفیع نہیں بنے گا. تو یہاں شفیع کا معنی شفاعت قبول کرنا بھی ہے اور اپنے طرف سے اپنے فضل سے کمی کو دور کر دینا, یہ شفاعت کا مضمون ہے. الشفع والبطر, شفع معنی ہوتا ہے دو, اور بطر کہتے ہیں اکیلے کو. تو خان ایک کھاتا ہے اعمال کا ایک شخص کا, اور ایک زائد فضل کا کھاتا ہوتا ہے. تو جب وہ فضل کا کھاتا اعمال کے کھاتے میں شامل ہو کر کمی کو پورا کرتا ہے, اس کو شفاعت کہتے ہیں, ہماری خاطر ایسا کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا شفیع نہیں بنے گا, اگر اللہ نہیں بنے گا تو منظر یشفع عندہ الا باذنہ, وہی مضمون جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کھل جاتا ہے اس سے, پھر کوئی اس کی ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اور کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے فضل کا حصہ نہیں ڈالوں گا, جب نہیں ڈالے گا تو پھر کون ہوتا ہے جو اس کی شفاعت کر سکے. مٹھی ہوگی.